السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال کی نعمتوں پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے والا ہی اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سایہ فگن کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اسی طرح اپنی نعمتوں میں پھلتا پھولتا رکھیں، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے آراستہ فرمائیں، دین اور دنیا کی ترقی ہمارا مقدر بنے. اللہ کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہو، کہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے محسن اعظم ہیں، کائنات میں جتنے احسانات آپ کے ہم پر ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن نہیں. آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم کو جو دین اللہ پاک نے عطا فرمایا، نعمت اسلام عطا فرمایا، اس دین کو تم آراستہ کر سکتے ہو، خوبصورت بنا سکتے ہو، اس کو سجا سکتے ہو، چار چاند لگا سکتے ہو دو خوبیوں سے. پہلی خوبی آپ نے بیان فرمائی سخاوت، اور دوسری خوبی ہے حسن اخلاق. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اسلام اور ایمان جو دو عظیم الشان نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے مذہب کے ظاہر کا نام اسلام ہے، باطن کا نام ایمان ہے. جس طرح ایک روح ایک جسم ہوا کرتا ہے، تو ہمارے اس مذہب کی روح کا نام ایمان ہے اور ہمارے مذہب کے جسم کا نام اسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کا نام ہے. اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے، تو فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدی، انسان سلامتی کا ایسا پیکر اعلی بن جائے، مجسم سلامتی بن جائے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، تو یہ اعلی درجے کا اسلام ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں انسان اتنے اعلی معیار پر فائز ہو جائے اور ایسا اسلام کا پیکر مجسم بن جائے کہ سلامتی اس کا وجود بن جائے، کہ اس کا وجود دوسروں کو سلامتی ہی سلامتی بکھیرے، تو فرمایا کہ اعلی درجے کا اسلام یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں. پھر ایمان جو آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، یہ ایمان ہے. اس سب کو ماننا یہ ایمان ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الخلق الحسن، حسن اخلاق یہ اعلی درجے کا ایمان ہے. اور جب پوچھا گیا کہ خلق حسن کیا چیز ہے، تو آپ نے تین لفظوں میں اس کی تشریح فرما دی کہ تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے حق سے تمہیں محروم رکھے تم پھر بھی اس کے حق کی ادائیگی کرتے رہو، جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تم عفو و درگزر سے کام لے کر معاف کرتے رہو۔ یہ تین خوبیاں فرمائیں گے حسن اخلاق کا نچوڑ ہیں، اور حسن اخلاق اپنانے والا اعلی درجے کا مومن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کے واضح بیان فرما دیا، فرمایا کہ اعلی درجے کا جو اخلاق اپنانے والا ہوگا، کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلی درجے کا بردبار انسان، اعلی اخلاق اپنانے والا نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ محدثین نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرمایا کہ کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ اعلی درجے کا جو اخلاق کا جو پیکر مجسم ہے، فرمایا کہ اس میں اور انبیاء میں نبوت کے درجے کا فرق رہ گیا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی عالی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ حضرات حلم کے اندر، اعلی اخلاق کے اندر اپنے وقت کے امام ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ مومن حلم کے اندر اپنے اخلاقی بڑھاؤں کے اندر بڑھتا چلا گیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب تھا کہ اعلی اخلاق والا نبی بن جاتا، اس قدر اونچا درجہ رتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے۔ اس اعلی درجے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، غصے کو قابو کرنا پڑتا ہے، جذبات کو لگام دینی پڑتی ہے، غیبت چغلی سے زبان کو روکنا پڑتا ہے، الزام تراشی سے، بہتان سے، دوسروں کی دل آزاری سے، چپتے ہوئے کلمات سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ اجتماعی ماحول میں، اشتراک والے ماحول میں، جہاں سات لوگوں کی زندگی گزاری جا رہی ہے، وہاں برداشت سے کام لینا ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اجتماعی زندگی ہے، گھریلو نظام ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی بچوں پہ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، بیوی بچوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق کامل مکمل ادا کرنا، اور ہر رشتے کے تقدس کو اس کا رشتہ، اس کا درجہ اور مقام دینا۔ ماں باپ کی جو عظمت ہے اس کو اسی عظمت شان کے ساتھ، اس رتبے کو ملحوظ رکھنا، بیوی کے حقوق کو اسی درجے میں ملحوظ رکھنا، اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اس کی نشو نما اور اس کی دیکھ بھال، اس کے حقوق کی انجام دہی۔ ہر رشتہ، بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، بیوی اور شوہر کا ہو، یہاں تک کہ پڑوسی کا رشتہ، دوستانہ تعلقات، ہر رشتے کو شریعت مطہرہ نے بہت اچھے انداز سے نبھانے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اس میدان کے اندر جب کبھی کوئی ایسا سخت مرحلہ آ جائے کہ سامنے والا شدت سے گرج چمک کے ساتھ برس رہا ہو، تو خاموشی اختیار کرنے والا، صبر کے دامن کو تھامنے والا، برداشت سے کام لینے والا، وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لینے والا، رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری سناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا، غصے کے گھونٹ کو پی جانے والا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے غصے کے گھونٹ کو پی جائیں گے کہ بندے تو نے اپنے غصے کے وقت غصے کا گھونٹ پیا تھا، آج تو کرتو تو بہت برے برے کر کے آیا، آج جب مجھ کو تجھ پہ غصہ آیا ہے میں بھی اپنے غصے کا گھونٹ تیری خاطر پی جاتا ہوں۔ یہ برداشت، صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا کڑوا گھونٹ ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس کی بدولت سینہ کھل جاتا ہے، عزتیں نصیب ہوتی ہیں، ترقیاں ملتی ہیں۔ دنیاوی صحت کو ملحوظ رکھنے کے لیے، جسمانی صحت کو ملحوظ رکھنے کے لیے برداشت سے کام لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان یا جو پہلوانی کرنے والے، جب وہ ورزش کرتے ہیں کس قدر بھاری بھرکم بوجھ اٹھاتے ہیں، برداشت سے کام لیتے لیتے ان کی جسمانی صحت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس میدان میں بھی جو جتنا برداشت سے زیادہ کام لیتا ہے، روحانی صحت اس کی عروج پر پہنچتی ہے۔ صبر و تحمل کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا، برداشت سے کام لینے والا، اور اس سے بڑھ کر سامنے والے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا، یہ تو پیغمبرانہ شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو ان کی دشمنی کے بدلے میں حسن سلوک کا جواب دیا ہے. 70 اخلاقی خوبیاں اللہ پاک نے اتاری ہیں اس امت کے اندر. 70 اخلاقی خوبیاں ہیں, یکے بعد دیگرے یہ ساری کی ساری اخلاقی خوبیاں ہیں. فرمایا کہ اگر ان 70 خوبیوں میں سے کوئی ایک اخلاقی خوبی بھی صحیح معنی میں اپنا لے, مغفرت کے لیے کافی ہے. حسن سلوک معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے جو طریقے عطا فرمائے ہیں, صحیح حقوق کی ادائیگی کے ساتھ انسان جب زندگی بسر کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ پاک نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری ہیں, اگر ان میں سے ایک کو بھی انسان صحیح معنی میں اپنا لے اس کی نجات کے لیے کافی ہے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, میرا سفر حضر, میرے تمام حالات, صحت اور بیماری, تنگ دستی اور خوشحالی ساری آپ کے سامنے ہے. شروع سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں, 15-16 سال کی عمر سے دوستی قائم ہوئی تھی. خوش نصیبی ہے کہ جوانی اور لڑک پن کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں دوست بنے تھے, اور پھر ایسی دوستی پہلو میں مصطفیٰ کے بنا. آپ کا مزار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, ایک ساتھ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحبت عطا فرما دی. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ, وہ جو 70 اخلاقی خوبیاں ہیں ان میں سے کوئی 2-4 مجھ میں بھی ہیں؟ فرمایا کہ اے ابو بکر, آپ میں تو 70 کی 70 کامل درجے کی پائی جاتی ہیں. ان اخلاقی خوبیوں کا نچوڑ 3 لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, سلمن قطعک وآعطی من حرمک وعف عن من ظلمک. جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑنے والے بن جاؤ, وہ تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہے تم اسے گلے لگانے والے بن جاؤ, وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تم اس کو سینے سے لگانے والے بن جاؤ, اس کی بری باتوں کو سہ لو. بڑا پیارا شعر لگتا ہے, پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. بندے کی نظر اللہ کی ذات پر ہو, سامنے والا جھڑک رہا ہے, سگا رشتہ ہے, وہ اس کو دھتکار رہا ہے, بھگا رہا ہے, بے عزت کر رہا ہے, اس کی نگاہ اس سامنے والے کی ذات پر نہیں اس کے مالک پر ہے کہ رب ذوالجلال اس وقت ہم دونوں کے برتاؤ کو دیکھ رہا ہے. یہ مجھے دھتکار رہا ہے, بے عزت کر رہا ہے, اور جو منہ میں آ رہا ہے مجھے سنا رہا ہے, لیکن یہ اپنے منہ کو خاموشی کے ساتھ لگام دیے ہوئے سن رہا ہے اور مسکرا کر سہ رہا ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے مدد اور نصرت اس کی شامل حال ہوتی ہے. اللہ پاک کچھ ہی وقت کے بعد اس کا دل بھی سامنے والے کا موم کر دیتے ہیں, وہ بھی آخر کار تھک کے ہار جاتا ہے, اور پھر وہ بھی اس کی نفرتیں ساری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص سنائے جا رہا ہے, آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. کچھ ہی دیر میں جب آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پلٹ کر ایک بول دیا. آپ کا جواب دینا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخ انور سے مسکراہٹ ختم, ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے دوڑے, جا کر آپ کو پا لیا, کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے, 1 گھنٹے سے وہ مجھے سنائے چلے جا رہا تھا, میں خاموشی سے سن رہا تھا, مسکرائے جا رہے تھے, اور جہاں پلٹ کر میں نے ایک جملے میں جواب دیا آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے, یہ کیا بات؟ فرمایا کہ جب تک آپ خاموش تھے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مددگار بنا ہوا دو بدو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا, ترکی بترکی جواب دے رہا تھا, آپ کی طرف سے دفاع کر رہا تھا, جہاں آپ بولے اللہ کی مدد اٹھ گئی, فرشتہ روانہ ہو گیا. بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے, سکوت اختیار کرتا ہے, رب ذوالجلال کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے, عزتیں اس کا مقدر بنتی ہیں, اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضا مندی نصیب ہوتی ہے, خوشنودی ملتی ہے, وہ اسی کے نصیب میں ہوتی ہے کہ جس نے برداشت کر کے صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر یہ کڑوا گھونٹ پی لیا اور سامنے والے کے ساتھ سلمن قطعت, جو توڑ رہا ہے تم جوڑتے رہو جوڑتے رہو جوڑتے رہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صلہ رحمی تو یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نبھائے ہم بھی نبھائیں؟ فرمایا نہیں, یہ تو مکافات عمل ہے, کہ سامنے والے نے اچھا کیا تم نے بھی اچھا کر دیا، یہ تو جیسا اس نے کیا ویسا تم نے بدلہ چکایا. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ سامنے والا اپنا سگا رشتہ سگا خون وہ تم سے رشتہ توڑ رہا ہے، تم پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، ان کے احکام کو زندہ کرنے کی خاطر اس رشتے کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہو. اس پر جو ثمرہ ملے گا یقیناً بہت بھاری گزرتا ہے، بہت شاق گزرتا ہے. انسان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے سامنے والے کی، کیا کچھ باتیں سننا پڑتی ہیں. لیکن فرمایا کہ دل پر یہ بھاری پتھر رکھ کے انسان اگر اس پہلو کو اپنا لے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا شرح صدر بھی فرمائیں گے اور وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ اللہ پاک نے ان تین خوبیوں پہ رکھا ہے. کہ دوسری چیز فرمائے کہ آتی من حرمک، جو تمہیں محروم رکھتا ہو تم اس کو بھی دیتے رہو، جو تمہاری حق تلفی کر کے تمہارے حق سے تمہیں محروم کیے ہوئے ہیں بدلے میں تم اسے محروم نہ کرو، جو اس کا حق بنتا ہے تم اس کا حق پورا پورا دیتے رہو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جو تم پہ ظلم و زیادتی کرے تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو، بھول جاؤ اس کی تلخیاں، اس کی شدتیں، اس کی سختیاں، رات گئی تو بات گئی، فراموش کر دو اس کی طرف سے ظلم و زیادتی. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کے ظلم و زیادتی کو معاف کر ڈالو. ان تین خوبیوں کو اگر کوئی اپنانے والا بن گیا، یہ حسن اخلاق پر فائز، اور حسن اخلاق کو اپنانے والا اعلی ایمان کے درجے پر پہنچنے والا بن جاتا ہے. اعلی درجے کا اسلام کہ زبان اور ہاتھ سے، اس کے وجود سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اعلی درجے کا ایمان حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کی تفصیل تین کلمات میں آپ نے فرمائی کہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، محروم رکھنے والوں کے بھی حق ادا کرتے رہو، ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتے رہو. ان تین خوبیوں کو اپنانے والا اس اعلی درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ اعلی ایمان حاصل کر لیتا ہے، اعلی اسلام حاصل کر لیتا ہے. یہی تو آخرت کا ہمارا سرمایہ ہے کہ جب جانے کے وقت اعلی اسلام نصیب ہو، اعلی ایمان نصیب ہو، انشاءاللہ آخرت کی منزل کے سارے راستے ہموار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ہمیں جیتے جی ان تمام پہلوؤں کو اپنانا ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے. اسلام جو بڑا پیارا مذہب ہے، جو بھائی چارہ سکھاتا ہے، محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے، مسلمانوں کے اندر وہ محبت بھرے رشتے دیکھنا چاہتا ہے، اتفاق بھری زندگیاں دیکھنا چاہتا ہے، آپس میں حسن سلوک دیکھنا چاہتا ہے، باہمی اخلاقی رواداری دیکھنا چاہتا ہے. اسلام اپنے پیروکاروں کو اس عروج پر لے جانا چاہتا ہے کہ خود اس کا وجود بتائے کہ میں مسلم ہوں، اسلام میرا وجود کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے. مذہب اسلام اپنے پیروکاروں کے اندر کسی بھی قسم کی نفرت، شدت، انتشار اور دوری اور عداوت اور بغاوت، اس چیز کو وہ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا. اس قدر اس کی اہمیت اور عظمت ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا درس دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے آج اسلامی معاشرے کے اندر، قومی سطح ہو، سیاسی میدان ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہمارا معاشرتی نظام ہو، جہاں کہیں دیکھا جائے سیاسی یا مذہبی گروہ بندیاں ہوں، ہر طرف نفرت کی آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ذرائع ابلاغ ہوں، وہ جلتی پر پیٹرول کا کام دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ نفرتوں کو اجاگر کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. توڑ پیدا کرنے والے تو آج معاشرے میں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جوڑ پیدا کرنے والے، محبت بکھیرنے والے، محبت کی خوشبوئیں پیدا کرنے والے ناپید ہیں، نایاب ہیں، گمنام ہیں. معاشرے کے اندر محبت پنپتی دکھائی نہیں دے رہی. اس نفرت کا، اس دوری کا، اس مسلم معاشرے کے اوپر جو منفی اثر پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم کا مزاج ہی لڑنا بھڑنا رہ گیا. مفادات کی جنگ نے آپس کے اندر جو ہمیں نفرتوں کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ایک گھریلو زندگی سے لے کر ایک عام قومی زندگی تک جب جائزہ لیا جائے، گھر کے اندر ہر فرد اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, ہر طرف جنگ و جدال دکھائی دے رہا ہے. ہر شخص اپنی مفادات کی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے. وہ عفو درگزر, وہ معاف کرنے کے جذبے, وہ برداشت کرنا, وہ تو ناپید ہو گیا. لگتا ہے کہ شاید کہ وہ زمانے ماضی کی کوئی پوری بھولی ہوئی کہانیاں تھیں. حالانکہ جس معاشرے کے اندر عفو درگزر ہو, بھائی چارہ ہو, باہمی رواداری ہو, دوستانہ تعلقات ہوں, اخلاقی برتاؤ ہوں, محبتیں جہاں بکھیری جاتی ہوں, تو وہاں پر پھر گھر سے لے کر قومی معاشرے تک پھر وہ قومیں اور وہ افراد اور وہ خاندان اور وہ برادریاں اور قوم کی قوم بھی ترقیاں کیا کرتی ہیں. ملکوں کی ترقی وہ بلند و بالا عمارات کے اوپر منحصر نہیں, معاشی ترقی کے اوپر منحصر نہیں. وہ قوم کیا ترقی کرے کہ جو آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو, ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگے ہوئے ہوں. وہ ملک پھر تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. ملکوں کی ترقی اور قوموں کا عروج وہ اس اخلاقی کردار کے بڑھاؤ کے اندر ہے کہ جہاں آپس کے اندر ایثار کے جذبے ہوں, محبتیں جہاں پنپتی ہوں, عفو درگزر کے جذبے ہوں, سامنے والے کو اپنے سے زیادہ عزت دی جاتی ہو, معاف کرنے کا جذبہ ہو, آخرت کی منزلیں سامنے ہوں, تو پھر مقدمات کی سماعت کے لیے جج انتظار میں رہا کرتے ہیں لیکن مقدمات نہیں آیا کرتے. اور اگر معاملہ برعکس ہو تو دو سگے بھائی ایک ہی ماں کی چھاتی کا پیا ہوا دودھ ایک ہی عدالت میں کٹہرے کے اندر دشمن بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں. باپ بیٹے عدالت کے اندر مقدمہ لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور جب صحیح معنی کے اندر انسان کی تربیت ہو جائے, سوچ اچھی بن جائے, آخرت کے معاملات اس کے سامنے ہوں, اللہ اور رسول کی تعلیمات سامنے ہوں, تو پھر انسان اس معاملے کو سامنے رکھتا ہے کہ رب ذوالجلال کی چاہت اور پسند اس موقع پر کیا ہے, میرے کس معاملے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا, میرے کس انداز سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا. ورنہ تو دیکھنے میں کلمہ گو ہیں, ہم وطن ہیں, ایک ہی برادری ایک ہی خاندان کے افراد ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, لیکن دست و گریبان دکھائی دیتے ہیں. اور اگر اخوت اور ہمدردی ہو, انما المؤمنون اخوة, ان کا سبق پکا پڑھ لیا جائے کہ سارے اہل ایمان ایک فرد واحد کی طرح آپس کے سگے بھائیوں کی مانند ہیں, پھر تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں ایک شخص آیا جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا, کہا کہ مجھے فلانے شخص نے مارا ہے, دانت توڑا ہے, میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ بھائی صلح کر لو, معاف کر دو. نہیں, مجھے بدلہ چاہیے. بہر صورت سمجھانے کی کوشش کی, نہ مانا تو فرمایا کہ جاؤ بھائی بدلہ لے لو. بدلے کے لیے جب سامنے والا حاضر تھا اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی, وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. فرمایا کہ بھائی ایک بات سنو, آگے بڑھو گے, بدلہ لو گے, دانت توڑ دو گے, ممکن ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑ دو, حساب برابر ہو جائے گا. ممکن ہے کہ تمہاری ضرب, تمہاری مار اس سے زیادہ شدید ہو تو ظالم بن جاؤ گے, بدلہ اور انتقام تو لے لو گے لیکن ظالم کے زمرے میں آ جاؤ گے. ایک بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کا دانت نہ توڑو, اس کو معاف کر دو, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا بدلہ لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود, انتقام لینے کی قدرت کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے, کہ جس دن وہ معافی کا زیادہ حقدار ہوگا. یہ بات سنی تو رک گیا, کہا کیا یہ بات آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا کہ میرے ان کانوں نے خود یہ الفاظ سنے ہیں کہ جو شخص انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو پھر بھی وہ اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دے, قیامت کے دن روزے محشر جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے انتقام لینے پر قادر ہوں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو انتقام لینے کے بجائے معاف فرما دیں گے. کہا کہ اگر تو یہ بات ہے تو پھر میں اپنے بدلہ لینے سے دستبردار ہو کے اس کو معاف کرتا ہوں. بدلہ لے کے انسان کے جذبات بھڑاس نکل جاتی ہے, جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ وہ ظالم بن جائے. لیکن معاف کرنے کی صورت میں کتنا بڑا اجر و ثواب اس نے لے لیا کہ کل روزے محشر رب ذوالجلال جب جاہو جلال کے ساتھ حاضر ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے, اور جلوہ افروز ہوں گے عرش اعظم کے اوپر, اور فردن فردن ایک ایک فرد کو بلایا جا رہا ہوگا اور کٹہرے میں کھڑا کر کے حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا. اس وقت اگر دنیا میں کسی معاف کیے جانے کے بدلے میں بندے کو اللہ پاک معاف فرما دیں, کس قدر بڑا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے. وقت پورا ہو گیا, مضمون کچھ باقی رہ گیا, زندگی بخیر انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ جس کے اندر آپ نے معاف کرنے کا ہمیں سبق سکھایا ہے کہ معاف کرو گے دنیا میں بھی عزت تمہارا ہی مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی اللہ پاک تمہارے ساتھ بھی عفو در گزر کا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ تین خوبیاں اپنانا حسن اخلاق کے درجے پر فائز ہونے کے مترادف ہے کہ انسان صلہ رحمی کے اندر توڑنے والوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرے اور محروم کرنے والوں کو بھی عطا کرتا رہے, نوازتا رہے, ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ عفو در گزر کا معاملہ کر کے دل صاف رکھے. ان تین خوبیوں کو اپنانے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلی اخلاق پر فائز, اور اعلی اخلاق پر فائز ہونے والا اعلی درجے کے ایمان کو حاصل کرنے والا ہے. اخلاق کا اعلی درجہ حاصل کر کے اپنے میزان کو جھکانے والا بن جاتا ہے. افقل شیء فی المیزان الخلق الحسن, ترازو کے اندر نام اعمال جب تولے جائیں گے, فرمایا کہ آخرت کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم جو چیز ہوگی وہ خلق حسن, اچھے اخلاق ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معیار, اس کی کسوٹی, تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن اخلاق والا وہ شخص ہے کہ جس کا کردار اور گفتار, جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ جس کا رویہ اچھا ہے, وہ میرے نزدیک زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. معیار بھی عطا فرما دیا کہ گھر کے اندر تو انسان بد اخلاق ہو, بد مزاج ہو, ہر وقت آگ بگولا رہتا ہو. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ گھر سے باہر ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے, طبیعت میں کھلاؤ رہتا ہے, لیکن جہاں گھر میں داخل ہوتے ہیں طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے, انقباض ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے کہ غصہ آتا ہے, لڑائی جھگڑا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا گدھا ہے, شیطان اس کے دروازے پر انتظار کرتا ہے کب میرا گدھا آئے کہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں. گدھا آ جاتا ہے, شیطان اس پہ سوار ہو کے گھر میں داخل ہو کر اس کو پھر بھڑکاتا ہے, آگ لگاتا ہے. وہی شخص جو باہر بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے آیا ہے, بڑی خوشگپیاں دکھا کر آیا, بڑے دوستوں کے اندر تعلقات والوں میں خوش مزاجی کے جوہر دکھا کر آیا, بیوی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا بد اخلاق, بچوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ظالم, ماں باپ کے ساتھ پرلے درجے کا بد سلوک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدالت کا جو آپ نے پیمانہ عطا فرمایا, جو کسوٹی عطا فرمائی ہے, پرلے درجے کا بد اخلاق ہوگا. فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہوگا جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ حسن اخلاق والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نجی زندگی سے لے کر عمومی زندگی تک اخلاق کا پیکر بننا نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.